تعالی سبحانه و تعالی محکم کتابی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون سلام قابل احترام معزز سامعین کرام، تجلیہ کے ولایت ہمارا عنوانی گفتگو ہے اور کل مجلس میں چند ایک معروضات ہم نے پیش کیے اور وہ یہ تھے کہ نور ولایت کبھی عبودیت کی شکل میں ظاہر ہوئی، کبھی یہ ولایت نبوت کی شکل میں ظاہر ہوئی، کبھی امامت کی شکل میں ظاہر ہوئی، اور یہ ولایت وہ نور ہے جو کبھی خاموش قرآن کی صورت میں ظاہر ہوا تو کبھی بولتے قرآن کی صورت میں ظاہر ہوا، اور اسی لیے پورے قرآن میں جہاں بھی قرآن کا تذکرہ ہوا مختلف مقامات پر، جہاں قرآن ثابت کا تذکرہ ہوا ہے وہاں کوشش یہ ہوئی ہے کہ ساتھ قرآن ناطق کا تذکرہ ہو، کہیں اگر معصومین کو نور کہہ کر یاد کیا گیا تو قرآن کو کتاب مبین کہہ کر یاد کیا گیا، کہیں اگر قرآن کو قرآن کہہ کر یاد کیا گیا تو معصومین کو متقرین کہہ کر یاد کیا گیا، یہ قرآن کی فضیلت ہے کہ جہاں بھی خود اس نے اپنا تذکرہ کیا ہے وہاں اپنے مفسرین کا تذکرہ بھی کیا، وہاں متقرین کا تذکرہ بھی کیا، اس لیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن ہو اور مفسر قرآن نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کتاب الہیہ کائنات میں ہو اور کتاب کا وارث نہ ہو، جب بھی پروردگار کی طرف سے کوئی کتاب یا کوئی صحیفہ نازل ہوا اس صحیفے کا کوئی نہ کوئی وارث تھا، اور جب تک اس کتاب کا وارث رہا، جب تک اس صحیفے کا وارث رہا، اس وقت تک اس کتاب یا اس صحیفے میں کوئی تحریف نہیں، لیکن جیسے ہی اس کتاب کا وارث چلا گیا پھر اس کتاب میں تبدیلیاں شروع ہو گئی، اس کتاب میں رد و بدل شروع ہو گیا، اسی لیے دار محترم تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیے، جب تک انجیل کا وارث نہیں موجود تھا انجیل میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا، جب تک توریت کا وارث نہیں موجود تھا توریت میں کوئی تبدیلی یا تحریف نہیں ہوئی، جب تک زبور کا وارث نہیں موجود تھا زبور میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا، اور آج جب سے سارے مسلمان اس عقیدے پر ہیں کہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی تو ماننا پڑے گا کہ آج بھی کوئی وارث قرآن زندہ ہے، اسی لیے یہ ظہور نور قرآن ہے، یہ نور قرآن کی تجلی ہے، یہ نور ولایت کی تجلی ہے، اسی لیے ان کی حقیقت ایک ہی ہے جسے ہم ولایت کہتے ہیں، جو کبھی قرآن کی صورت میں ظاہر ہوا تو کبھی خود اہل بیت کی صورت میں ظاہر ہوا ہے، جہاں پر اعلان ہوا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے ایک کتاب نازل ہوئی ہے، ایک نور نازل ہوا ہے، بہت سے لوگوں نے کہا کہ کتاب وہی نور ہے، نور وہی کتاب ہے، لیکن اشارے محترم یہاں پر پروردگار نے لفظ استعمال کیا ہے واو کا، جہاں پر کہا نور اور پھر کتاب یا کتاب اور پھر نور، واو کا لفظ عربی میں اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جہاں دو چیزیں مختلف چیزیں ہوں تو درمیان میں اور کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اگر میں اپنے کسی دوست سے یہ کہوں کہ جناب یہ عمران ہے اور وہ صاحب علی ہیں تو لفظ اور کے ذریعے سے میں نے بتا دیا کہ یہ دو مختلف لوگ ہیں ایک نہیں،
یہ ایک نہیں، اس لیے کہ درمیان میں میں نے حرف عطف استعمال کیا ہے. پروردگار نے کتاب مبین یہ فوراً تھا باؤ کا لفظ استعمال کر کے بتلا دیا ہے کہ کتاب اور ہے اور نور اور ہے. من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کے یہاں سے ایک نور نازل ہوا ہے اور ایک کتاب نازل ہوئی ہے. دیکھیے عجیب ترتیب ہے جناب محترم، عجیب اتفاق ہے کہ پہلے نور کا لفظ استعمال ہوا ہے، پھر کتاب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ تاریخ اور حقیقت کے عین مطابق ہے. اس لیے کہ سارے مفسرین نے کہا کہ نور سے مراد ہمارے پیغمبر ہیں، تو بس معلوم ہوا اس لیے کہ پہلے نور کا ظہور ہوا ہے پھر قرآن کا نزول ہوا ہے، پہلے نور کا ظہور ہوا ہے پھر قرآن کا نزول ہوا ہے. اور یہ اس بات کی تائید بھی ہے، اس بات کی تائید بھی ہے کہ جب نور تھا کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی میرے پیغمبر تبلیغ کر رہے تھے. اگر آپ کی توجہ ہو جائے محترم تو میں چند ایک معلومات پیش کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ نور ولایت ہے کیا. جب محمد مصطفیٰ آئے تو اس مقام پر ابھی قرآن نازل ہوا ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی تبلیغ کر رہے ہیں، اپنا پیغام پھر بھی پہنچا رہے ہیں. ابھی کتاب نازل نہیں ہوئی، لیکن جب کتاب نازل ہوئی اب نور بھی ہے کتاب بھی ہے. لیکن جب صرف نور تنہا تھا تو کیا پیغام پہنچ نہیں رہا تھا؟ کیا تبلیغ نہیں ہو رہی تھی؟ تو وہ سمجھ میں آ گیا کہ نور محتاج کتاب نہیں ہے، کتاب محتاج نور ہے. جتنے میرے نوجوان دوست یہاں تشریف فرما ہیں ان کے لیے بہت ہی سارا مثالیں پیش کر رہا ہوں کہ آپ کہیں بیٹھے ہیں اور مطالعہ کر رہے ہیں کسی کتاب کا، اور کتاب کا مطالعہ اگر کرنا ہے آپ کو تو روشنی کی ضرورت ہے، نور کی ضرورت ہے. نور کے بغیر آپ کتاب کا مطالعہ نہیں کر سکتے. اسی لیے جب تک نور ہے تو آپ کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی بجلی چلی جائے میں کہوں حضور اب مطالعہ کیجیے تو آپ تو یہی کہیں گے نا مولانا اب میں کیسے مطالعہ کروں، اس لیے کہ نور نہیں، اس لیے کہ نور نہیں. دیکھیے جب تک نور تھا کتاب کا مطالعہ ہو رہا، لیکن اب میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ کتاب آپ جا کر کہیں دور رکھ دیں گے، نور سے دور رکھ دیں گے. اور میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کتاب تو بہت دور ہے، کیا نور کام کر رہا ہے؟ تو آپ کہیں گے ہاں کتاب کے بغیر نور پھر بھی کام کر رہا ہے. لیکن جب نور نہیں تھا تو کتاب کا مطالعہ ناممکن ہو گیا تھا، کتاب کا مطالعہ نہیں ہو رہا تو حضور یہ تو اس دنیا کے ناقص نور کی بات ہے کہ جس کے بغیر کتاب کافی نہیں ہے، تو نور کامل کے بغیر کیسے کتاب کافی ہو گئی؟ نور کامل کے بغیر کتاب کیسے کافی ہو گئی؟ دیکھیے یہاں پر خود کتاب کے ساتھ نور کا لفظ استعمال ہوا. اب آئیے سورہ واقعہ میں کیا لفظ استعمال کیا ہے، کیا فضیلت ہے قرآن کی، اور پھر وہ قرآن جو خود باطنی قرآن ہے. عجیب منزل فکر ہے جناب محترم، قرآن نے ہمیں کیا پیغام سنایا ہے. سورہ واقعہ میں ارشاد ہوا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون کا پہلے یہ قرآن ہے، لیکن یہ قرآن کتاب مکنون میں پوشیدہ ہے. کتاب مکنون میں پوشیدہ کا مطلب درود پڑھ رہا ہوں، کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب کریم ہے، اس لیے کہ یہ تمام کمالات کا چشمہ ہے. لیکن فوراً بعد کیا کہا، فی کتاب مکنون، یہ مت سمجھو کہ تم اس کتاب تک پہنچ سکتے ہو، اس لیے کہ یہ مکنون ہے، یہ پوشیدہ ہے، تم اس کی حقیقت تک پہنچ نہیں سکتے. فوراً بعد کہہ دیا لا یمسہ الا المطہرون، ہاں اگر اس کی حقیقت تک کوئی پہنچ سکتا ہے تو وہ متحرین ہیں. وہ متحرین ہے. لیکن حضور دیکھیے یہاں پر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں قرآن کے لیے, ایک ہے قرآن, ایک ہے کتاب مخلوع, ایک ہے کتاب مخلوع, ایک ہے قرآن. بہت ساری تفسیریں ہوئی لیکن ان تمام تفسیروں کا خلاصہ میں اپنی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تقریباً 7 تفسیروں کا خلاصہ میں 2 جملوں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, جہاں اہل سنت کی تفسیریں اور خود ہمارے شیعہ علماء مفسرین کی تفسیریں اس میں موجود ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ وقت کی گنجائش نہیں ہے, لیکن 7 تفسیروں کا خلاصہ, قرآن کیا ہے, کتاب مخلوع کیا ہے, قرآن کیا ہے, قرآن کی حقیقت کیا ہے, کتاب مخلوع کی حقیقت کیا ہے, علم الہی, علم الہی اگر زبان محمد سے جاری ہو تو اسے قرآن کہتے ہیں, اور اگر علم الہی نفس مصطفیٰ میں اتر آئے تو اسے کتاب مخلوق کہتے ہیں. اس لیے کہ حقیقت تو وہی ہے جہاں وحدت ہی وحدت ہے, چاہے لوہے محفوظ ہو, چاہے عالم نور ہو, چاہے مشیت الہی ہو, باہر سے یہ نور نازل ہو رہا ہے, نور نازل ہو رہا ہے, لفظ کی صورت میں زبان سے ادا ہو. تو آج بھی ہمارے پاس الفاظ کا مجموعہ موجود ہے, الفاظ کا مجموعہ موجود ہے جسے جو بھی چاہے جا کے مس کر دیں, مگر کتاب مخلوق نے مسئلہ حل کر دیا کہ لا یمسہ, اسے کوئی بھی چھو نہیں سکتا, اس سے کوئی بھی مس نہیں کر سکتا, مگر وہ جو متحر ہیں. اس لیے عزیزان محترم کوئی مس نہیں کر سکتا. میں خود آپ ہی سے پوچھوں, ہمارے مفسرین اور فقہا نے یہ بھی تو کہا کہ جو باوضو نہیں ہے وہ قرآن کو چھو نہیں سکتا, مگر میرا سوال آپ سے یہ ہے, نہ جانے کتنی لائبریریوں میں کتنے منافقین اور کتنے کافر لوگ بغیر وضو کے آج بھی قرآن کو چھو رہے ہیں, آج بھی قرآن کو چھو رہے ہیں, مگر ایک وہ قرآن ہے جس کی حقیقت کتاب مخلوق کی ہے, جو آج بھی بارش قرآن کے قلب میں موجود ہے, اس تک وہ پہنچ سکتا ہے جنہیں خود انہوں نے پاکیزہ کر دیا ہے. لا یمسہ الا المطہرون, اس تک وہ پہنچ سکتا ہے جو متحر ہو. اچھا, اس کے لیے ایک اور دلیل پیش کر دوں. بہت سے لوگ شاید پریشان ہو گئے ہیں اس لیے کہ ہمارے فقہا نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ جو ظاہری طہارت نہیں رکھتا وہ قرآن تک پہنچ نہیں سکتا, وہ قرآن کو مس نہیں کر سکتا, وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا. یہ ایک بات اپنی جگہ پر, لیکن اس بات کو سمجھانے کے لیے, اس حقیقی ترجمے کو پیش کرنے کے لیے میں چند ایک الفاظ سے سہارا لینا چاہوں گا. اب وہ کیا, کوئی بھی وجود ہو, کوئی بھی وجود ہو, اس کے کئی ایک مراحل ہیں. اب اگر میرے سامنے یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کے وجود کے مراحل ہیں. اس بچے کا نام اگر میں اپنی زبان سے ادا کروں تو یہ وجود وجود لفظی ہے, اگر اس بچے کو میں اپنے ذہن میں سوچ لوں تو یہ وجود وجود ذہنی ہے, اور اگر اس بچے کے نام کو یا اس انسان کی تاریخ میں کہیں کسی کاغذ پر لکھ دوں تو یہ وجود وجود تحریری ہے, اور اگر میں اس بچے کو اپنی نگاہوں سے سامنے سے دیکھ رہا ہوں اور یہ میرے سامنے موجود ہے تو پھر میں یہ نہیں کہوں گا یہ وجود لفظی ہے, وجود آئینی, وجود ذہنی ہے, وجود تحریری ہے یا وجود لفظی ہے, بلکہ میں یہ کہوں گا اب یہ وجود وجود حقیقی ہے. یہ میرے سامنے ہے, میرے ذہن میں نہیں ہے, نہ تحریر میں ہے, نہ میرے الفاظ میں ہے, بلکہ میرے سامنے موجود ہے. لیکن اب چونکہ یہاں پہنچ گیا ہوں تو یہ جملہ بھی کہہ دوں کہ علی کا نام کسی بھی صورت چاہے لفظی ہو, اگر آپ زبان سے ادا کریں تو بھی لفظ علی عبادت ہے, اگر آپ ذہن میں علی کو سوچ لیں تو بھی عبادت, اگر لکھ لیں تو بھی عبادت, اور اگر خود علی کی زیارت ہو جائے تو یہ عبادت ہی عبادت. سمجھ رہا ہوں محترم کہ وجود یا تو تحریری ہے یا لفظی ہے یا ذہنی ہے اور یا عینی یا حقیقی ہے. قرآن کے یہ سارے مراحل ہیں, وجود کے وجود قرآن کے سارے مراحل موجود ہیں. لیکن بات کہاں ہو رہی تھی, بات ہو رہی تھی لفظ میں. اب آپ خود ہی کہیے جب تک حقیقت نہ ہو لفظ کیسے سامنے آئے. وجود قرآن کی حقیقت ہے اسی لیے تو لفظ سامنے آ رہا ہے. تو جب لفظ ہے اس کا یہ معنی ہے کہ اصل میں کوئی حقیقت نہیں, اور اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے طہارت کی ضرورت ہے. جہاں پر خود قرآن نے یہ اعلان کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا, یعنی اگر قلب مصطفیٰ تک کوئی پہنچ سکتا ہے تو یا وہ علی مرتضیٰ ہے یا سید الشہداء ہے.
اللہ کون پہنچے گا؟ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں تفسیروں میں کتنے اختلافات ہیں. ایک آیت کی نہ جانے سو سو تفسیریں ہو رہی ہیں یا دو دو سو تفسیریں ہو رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ وارث قرآن سے دور ہو رہے ہیں. ہم اگر تفسیر کرتے ہیں قرآن کی تو ہم تفسیر برائے نہیں کرتے, ہم اپنے ذہن سے استفادہ نہیں کرتے. ہم تو کسی بھی آیت کے ذیل میں اگر تفسیر کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ مفسر قرآن اور وارث قرآن نے کیا کہا ہے. اس لیے کہ وہی اثر میں حقیقت قرآن ہے. ضرور پڑی محمد بارے میں بولے گا ضرور پڑی محمد نور ولایت کا ثبوت ہے, یہ نور ولایت کی تجلی ہے جو کبھی قرآن کی صورت میں تو کبھی قرآن معصوم اور قرآن ناطق کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے. اور یہی نور ولایت ہے جس کے ذریعے سے مسلسل امتحان لیا جا رہا ہے. قرآن کے ذریعے سے امتحان لیا گیا ہے, خود مجسم ولایت کے ذریعے سے امتحان لیا گیا ہے. اور یہ میرے بزرگوں کو معلوم ہے, حتیٰ بچوں کو معلوم ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو کوئی مقصد لے کر آتا ہے, امتحان کے لیے آتا ہے, ورنہ اس دنیا میں آنے کی ضرورت نہیں چاہیے. سورہ عنکبوت میں ارشاد ہوا, دیکھیے نور ولایت کے ذریعے سے پروردگار کیسے امتحان لے رہا ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لے آنا کافی ہے. نہیں, ایمان کے بعد کی منزل امتحان کی منزل ہے. ابھی تم سے امتحان لیا جائے گا, تم نے آزمایا ہے. کیسے امتحان لیا جائے گا, کیوں امتحان لیا جائے گا ہم سے؟ خود یہ بہت بڑا فلسفہ ہے جسے اگر حل کیا ہے تو وارث قرآن نے حل کیا ہے. کیسے حل کیا؟ کوئی آیا مولا امام مشتوم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں, کہنے لگا مولا یہ بہت نورانی آیت ہے لیکن میں سمجھ نہیں رہا کہ پروردگار ایمان کے بعد ہی امتحان لیتا ہے, ایمان کے بعد ہی آزماتا ہے, تو کیوں آزماتا ہے؟ عجیب روایت ہے میرے مطلب, بہت نورانی روایت ہے. مولا کیا کہتے ہیں؟ اچھا فلسفہ امتحان سمجھنا چاہتے ہو تو سن لو, جس طریقے سے انسان آزمائش اور امتحان کے ذریعے سے سونے کو دوسری چیزوں سے جدا کرتا ہے, پروردگار امتحان کے ذریعے سے مومنین کو منافقین سے جدا کرتا ہے. منافقین سے جدا کرتا ہے. کیسے جدا کرتا ہے؟ دیکھیے ہر زمانے میں ایک معیار رہا امتحان کا, ایک پیمانہ رہا. نوح کے زمانے میں وہ معیار سفینہ نوح ہے, حضرت صالح کے زمانے میں وہی پیمانہ ناقص صالح ہے, حضرت موسیٰ کے زمانے میں باب ہندہ ہے. لیکن محمد مصطفیٰ کا زمانہ وہ ہے کہ جہاں پر خود میں نے پیغمبر نے یہ اعلان کیا. یاد رکھیے میرے مولا نے کیا کہا, مولا رضا یہ کہتے ہیں کہ امتحان اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ مومنین منافقین سے جدا ہو جائیں. یہاں میرے پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں, یا علی اگر آپ نہ ہوتے تو آپ کے بعد مومنین کی پہچان مشکل ہو جاتی. آپ کی ولایت ہے جس کے ذریعے سے امتحان لیا جا رہا ہے. اب یہ امتحان اتنا کٹھن امتحان ہے کہ شاید ہی کوئی اس میں کامیاب ہو جائے. کتنے لوگ ہیں جو کامیاب ہوں؟ دیکھیے تاریخ میں خود رسول خدا کے زمانے سے لے کر امام حسن مصطفیٰ امام حسن سے لے کر میں جتنے سب حالات کو پیش کر رہا ہوں, سید الشہداء مولانا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام درود پڑھیے محمد والے محمد. کتنا سخت مرحلہ ہے, کتنے لوگ کامیاب ہوئے؟ امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صلح کرنے کو مجبور ہو گئے. مولا کائنات کی اپنی مجبوری ہے. اور یہاں دیکھیے کہ کوفے میں میرے مولا کا سفیر تنہا رہ گیا. کتنا سخت مرحلہ ہے, ولایت کا امتحان اتنا آسان نہیں. یہ دیکھیے ایک تجلی ہے ولایت کی کربلا کے میدان میں, کتنے لوگ کامیاب ہیں؟ صرف وحدت ہو. کتنا سخت امتحان لیا گیا ہے ولایت کے ذریعے سے, لیکن اجانے محترم قرآن کے مطابق, احادیث کے مطابق, روایات کے مطابق, احادیث قدسیہ کے مطابق جو اس ولایت کے امتحان میں کامیاب نہیں ہوا, ناکام ہو گیا, وہ بے جان ہو گیا, اور جو کامیاب ہو گیا وہ سلمان بن گیا. وہ سلمان بن گیا ہے. سلمان کیسے؟ دیکھیے سلمان غرق ہیں نور ولایت میں, بلکہ اس سے بھی اچھا لفظ استعمال کروں کہ سلمان اپنے آپ کو نور ولایت میں پانی سمجھتا ہے. کیسے؟ شاید وہ حدیث آپ کی نظروں سے گزری ہو کہ جہاں حضرت سلمان مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے, مولا نے کہا سلمان آؤ میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھو. حضرت سلمان اب دو انگلیوں کے درمیان دیکھ رہے ہیں, مولا سے پوچھتے ہیں مولا یہ مجھے آدم نور دکھائی دے رہا ہے, یہ کون سی منزل ہے, یہ کون سا مرحلہ ہے؟ مولا کہتے ہیں سلمان یہ تمہارا مقام ہے جنت میں, یہ تمہارا مقام ہے بہشت میں جو بہت بلند ہے. سلمان مسکرا کر کہتے ہیں مولا میں اس جنت کا کیا کروں, میں اس جنت کا کیا کروں جس میں آپ ہوں. یہ عین حقیقت ولایت ہے, یہ حقیقت ولایت ہے جہاں پر سلمان کہنا یہ چاہتے ہیں, تفسیر کر دوں, سلمان کہنا یہ چاہتے ہیں وہ آنکھیں کیسی جس میں مولا آپ کی تصویر نہ ہو, مولا وہ دل کیسا جس میں آپ کی ولایت نہ ہو, مولا وہ شہر کیسا جہاں آپ نہ ہو, اور وہ جنت کیسی جہاں آپ کا دیدار نہ ہو, جہاں آپ کا دیدار نہ ہو. نہیں, سلمان یہ کہنا چاہتے ہیں عزیزان محترم, حدیث کے مطابق سلمان یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب علی کے حسن کی تجلی ہوئی ہے, اور آپ خان کر کے کہو جب علی کے حسن کا صدقہ اتارا گیا ہے تو جنت کی خدمت ہوئی ہے. درود پڑی محمد و آل محمد.
لیکن عزیزوں اس منزل پر کون پہنچ سکتا ہے, اس منزل ولایت پر کون پہنچ سکتا ہے؟ جو سلمان بن جائے, جو طاہر ہو جائے, اور ایک آپ نے قرآن میں خود یہی اعلان کیا ہے لا یمسہ الا المطہرون. درود پڑھیے محمد.
لا یمسہ الا المطہرون, کوئی اس قرآن کی حقیقت تک پہنچ نہیں سکتا مگر وہ جو پاکیزہ ہو گیا, وہ جو پاک ہو گیا. اور فوراً بعد دوسری آیت کی میں نے تلاوت کی سورہ احزاب کی کہ بے شک ہم نے اہل بیت کو اتنا پاک کیا ہے جتنا پاک کرنے کا حق ہے. تو بس جو ان پاکیزہ ہستیوں کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو لا یمسہ الا المطہرون, ہمیں پاک ہونا ہوگا, ہمیں متحر ہونا ہوگا, ہمیں طاہر بننا ہوگا. اس لیے کہ طاہر لوگوں تک پہنچنے کے لیے طہارت ہی کی شرط ہے. طہارت نہیں ہوگی تو ہم کیسے پہنچیں گے؟ لیکن پہلی منزل ظاہری طہارت کی بات ہو رہی ہے, جہاں پر عجیب حدیث ہے, حدیث قدسیہ, خود امام معصوم قتل کر رہے ہیں چاہنے والوں سے کیا کہا سنو, پروردگار خود یہ اعلان کر رہا ہے. جتنی مشکلات دیکھیے کیا عجیب نسخہ دے رہے ہیں. نسخہ یہ ہے, خود پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے مومنوں, اے میرے بندوں, جب کبھی وضو ٹوٹ جاتا ہے اور پھر تم وضو نہیں کرتے تو گویا تم مجھ سے جمع کر رہے ہو. دیکھیے جو شخص داخل نہیں ہوتا وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے, وہ ولایت سے دور ہو جاتا ہے. جو شخص وضو نہیں کرتا وضو ٹوٹنے کے بعد, وہ مجھ سے جفا کر رہا ہے. جفا ہے کیا؟ ضد ہے وفد. یعنی جو وفادار نہیں ہے وہ جفادار ہے, وہ جفا کر رہا ہے. آگے بڑھ کے دیکھیے پروردگار کیا اعلان کر رہا ہے. یہ اعلان ہو رہا ہے کہ جو وضو کے ٹوٹنے کے بعد وضو نہ کرے وہ بھی جفا کر, وضو کر لے اور پھر وضو کرنے کے بعد دو رکعت نماز نہ پڑھے تو پھر بھی جفا کر رہا ہے. شیطان جو کر رہا ہے, آخر وضو لینے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, کتنا ٹائم لگتا ہے آگے بتائیے, ایک منٹ دو منٹ. لیکن یہ سستی ہے ہماری,
حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم متحرین کے ماننے والے ہیں. متحرین کے ماننے والوں کو ہمیشہ طاہر ہونا چاہیے. وضو نور ہے, نور علی نور ہے. جو شخص وضو کر لے سراپا اس کے دل میں نور آ جاتا ہے اور وہ گناہوں سے دور رہتا ہے. آگے بڑھ کے دیکھیے کہا دو رکعت نماز پڑھو پھر تم میرے وفادار بن جاؤ گے, تم جفا سے دور ہو جاؤ گے. لیکن آگے بڑھ کر کیا کہا, اب جس نے نماز پڑھ لی لیکن دعا نہیں کی تو پھر بھی جفا کار ہے. یہاں حدیث ختم نہیں ہوئی, نورانی جملہ باقی ہے. کہا جو شخص وضو کر لے, وضو کرنے کے بعد نماز بھی پڑھ لے, نماز پڑھنے کے بعد دعا بھی کر لے, پر اب اگر میں اس کی دعا کو قبول نہ کروں تو میں اس سے جفا کر رہا ہوں. یہ نسخہ مل گیا ہمیں, یہ واقعی نسخے کی بھی ہیں. جو چاہتا ہے مستجاب دعویٰ ہو جائے وہ سلسل حالت وضو میں رہے اور پھر نماز کے بعد دعا پڑھے. صرف یہ نہیں, جا کر دیکھیے روایات کی کتابوں میں کتنی ایسی روایات ہیں جو رسول خدا سے نقل ہوئی ہیں. کوئی آیا یا رسول خدا میرے یہ مشکل ہے, کوئی آیا یا رسول خدا میرے یہاں اولاد نہیں ہو رہی, کسی نے کہا یا رسول خدا میرا رزق کم ہے, روزی بہت کم ہے, تو سب کے لیے ایک ہی نسخہ دیا ہے. اگر چاہتے ہو تمہاری مشکلات ختم ہو جائیں ہمیشہ بابو رہو. کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص باوضو رہتا ہے وہ مسلسل نور ولایت سے متصل رہتا ہے. نور ولایت سے متصل رہتا ہے اس لیے کہ وہ متحرین ہے. اگر چاہتے ہو نور ولایت کی تجلی تمہارے دل میں ہو تو متحر رہو, پاک رہو. تو بس دیکھیے جو شخص رزق چاہتا ہے, رزق میں مثبت چاہتا ہے, وہ بھی وضو کرے, باوضو رہے گی مدام مسلسل پہنا, ورنہ روزی کم ہو جاتی ہے. اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں. دیکھیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس لیے کہ ہمارے علماء نے اس پر توجہ نہیں دی. اقتصاد ایک باب ہے. اگر ہمارے مومنین اقتصاد کے حوالے سے مضبوط ہوں گے تو صاف ظاہر ہے پوری قوم متحد ہو جائے گی, مضبوط ہو جائے گی. اقتصاد پہ کام کرنا چاہیے. لیکن دیکھیے ایسے نسخے بھی ہیں جن کی طرف ہم توجہ نہیں دے رہے. جہاں پر ایک صحابی ہیں میرے رسول کے, اگر کسی نے کہا کہ کیا آپ کے پاس کوئی نسخہ ہے جس سے میری روزی میں اضافہ ہو, تو یہ صحابی یہ کہتے ہیں کیا تم نے رسول خدا سے نہیں سنا کہ تندرستی آ جائے تو رات میں سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کرو, تندرستی ختم ہو جائے گی, رزق میں اضافہ ہوگا, رزق میں غصہ جائے گی. دیکھیے صرف پانچ منٹ, زیادہ سے زیادہ دس منٹ تو تلاوت کر سکتا ہے سورہ واقعہ کی, ساری مشکلات حل ہو جائیں. اس لیے کہ ہمارا ایمان اگر ہے, ہم اہل ولایت ہیں, ہم اپنے آپ کو موالی کہتے ہیں حیدر کرار کے, تو خود مولانا نے یہ کہا ہے, رسول خدا نے یہ کہا ہے, سورہ واقعہ میں اتنی طاقت ہے کہ ہماری تندرستی ختم ہو جائے. درود پڑھیے محمد والے محمد. بات بھی یاد رکھے, دیکھیے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ مومن کی عزت یہ بہت اہم ہے. مومن کی عزت دوسرے غیر کی عزت سے بہت زیادہ ہے. لیکن کتنے ایسے لوگ, دیکھیے ہمارے پاس نسخے موجود ہیں لیکن ہم در در سے ٹھوکر لے آ رہے ہیں. ہمارا عقیدہ تنخواہ پر ہے, ہمارا عقیدہ لوگوں پر ہے, ہم پیسے والوں کے پاس جاتے ہیں, پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں. لیکن جب ہمارے پاس نسخہ موجود ہے, دیکھیے جناب بہلول ہمیں کیا قرض دے رہے ہیں, بہت مشہور واقعہ ہے. ہارون رشید نے قرض کیا جناب بہلول کو, آ کر کہا بہلول تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہمیں بتلا دو. بہلول کیا کہتے ہیں, بہلول کیا کہتے ہیں, اگر ہمیں ضرورت بھی ہو تو ہم آپ سے کیوں مانگیں, آپ سے کیوں مانگیں, اس لیے کہ میں بھی بندہ خدا, تو بھی بندہ خدا, وہ پروردگار جو تمہیں دے سکتا ہے مجھے بھی دے سکتا ہے, جو تمہیں دے سکتا ہے مجھے بھی دے سکتا ہے. عجیب جملہ کہا بہلول نے بعد میں, کہا ہے ہارون رشید یہ بھی سن لے کہ مجھے جس چیز کی فکر ہے ہی نہیں وہ روزی ہے, اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ پروردگار ہمیشہ سے وعدہ کرتا آیا ہے کہ اے میرے بندے تم روزی کے بارے میں فکر نہ کرنا, رزق کے بارے میں فکر نہ کرنا, اس لیے کہ میں تو وہ ہوں جو شکم مادر میں بھی بچے کو روزی عطا کروں. جا کر دیکھیے
کتنے ایسے موجودات ہیں سینے سب کو چاک کر کے دیکھیے تو ایسا کیڑا بھی ملے گا جسے روز مل رہی ہے, جسے رزق مل رہا ہے. بس مسئلہ یہی ہے کہ ہمارا ایمان مستحکم ہونا چاہیے, اور جب ہمارے پاس ایسے مسئلے ہیں تو ہم کیوں نہیں آسان. اچھا یہ تو ظاہری طہارت کی بات ہو گئی نا, کہ جو شخص باوضو رہے گا اور پھر ان نسخوں پر عمل کرے گا نہ جانے کتنی مشکلات ہماری حل ہو جائیں گی. اور سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ ہم نور ولایت سے متصل رہیں گے, ہم نور ولایت سے منسلک رہیں گے. ایک لہجے کے لیے ہی ہم ادھر یا ادھر نہیں بڑھیں گے, لیکن ایک اور منزل ہے اس سے آگے کی منزل, اور وہ طہارت باطنی ہے جہاں پر ہمارے آئمہ کی احادیث میں یہ باتیں لکھی ہیں. خلاصہ پیش کر رہا ہوں حضور, طہارت باطنی کیا ہے؟ طہارت باطنی یہ ہے کہ ہماری آنکھ بھی پاک ہو, ہماری زبان بھی پاک ہو, ہمارے ہاتھ بھی پاک ہو, یعنی جتنے اعضا ہیں وہ تمام گناہوں سے پاک رہیں. مثال دوں آپ, الحمدللہ سب یہاں والا باز کے چاہنے والے ہیں, کتنا احترام ہوتا ہے عالم. کیا آپ خدا نخواستہ نعوذ باللہ اس بات کو گوارا کریں گے کہ کوئی اس عالم پر اجازت دیں گے؟ اچھا اب آئیے اس وقت, یہ آنکھیں زہرا کی امانت ہیں, زہرت کی امانت. اگر آپ یہ گوارا نہیں کرتے کہ علم پہ کوئی اجازت دیں گے تو آپ اپنی آنکھوں سے گناہ کر کے اس میں اجازت ادا کر دیں. یہ دیکھیے ہم گوارا نہیں کہ جس چیز کا احترام ہوتا ہے اس پر خدا نخواستہ اجازت نہیں کرے, لیکن ایک ایک چیز اللہ کی امانت ہمیں پروردگار نے عطا کی ہے, جس نے عطا کی ہے ہم اسی کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ تمام کے تمام آزاد نعمت الہی ہیں, لیکن ہم گناہ کر رہے ہیں. لیکن اگر یہی آنکھیں پاک ہو جائیں, یہی زبان اگر پاک ہو جائے, اعضا پورے پاک ہو جائیں, تو مومن جنت کا دروازہ بن جائے, طاہر ہو جائے تو آپ جنت کا دروازہ ہو جائے. لیکن یہی مومن خدا نخواستہ اتنا گمراہ ہو جائے, اتنا گمراہ ہو جائے گناہوں کی وجہ سے, اس لیے کہ روایات میں ملتا ہے کہ جو شخص ناپاک ہو جاتا ہے, گناہوں میں غرق ہو جاتا ہے, وہ اپنا عقیدہ بھی بھول جاتا ہے, اپنا عقیدہ بھول جاتا ہے, ہدایت سے دور ہو جاتا ہے, امامت سے دور ہو جاتا ہے. دیکھیے ایک وہ زمانہ تھا جب رشیا میں انقلاب آیا, پھر چائنا, رشیا, پھر دیکھیے فرانس میں, تو کس قدر افسوس کی بات ہے یونیورسٹیز میں ہمارے نوجوان کمیونسٹ ہو گئے, سوشلسٹ ہو گئے. حالانکہ کمیونزم میں دیکھیے کمیونسٹ کا اعتقاد اللہ پر نہیں ہے, اقتصاد پر ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ طہارت نہیں ہے. جہاں طہارت نہ ہو انسان نور علم سے مایوس بھی ہو جاتا ہے, محروم بھی ہو جاتا ہے, لیکن طہارت شرط ہے. اس نور کی تجلی کے لیے سب سے پہلی شرط طہارت کی شرط ہے, اور مجھے یقین ہے کہ ان مجلسوں میں جتنے مومنین آتے ہیں وہ باوضو ہو کر آتے ہیں. اس لیے جن کو معلوم ہے کہ یہ مجلس متحرین کی مجلس ہے, اگر ہم متحر ہو کر آئیں گے, پاک ہو کر آئیں گے, تو ہمیں یہاں سے نور ولایت نصیب ہوگا. اور یقین جانیے متحرین پر ان لوگوں نے مظالم ڈھائے جو خود ناپاک تھے, جو متحرم تھے. مجھے نہیں معلوم اجزاء نے کبھی غور کیا یا نہیں کیا, اس لہجے کو کبھی آپ تصور کر کے دیکھیے تو انسان گوارا نہیں کرتا کہ یہ واقعہ ہوا. دنیا کا سب سے پاک انسان نہ جانے کتنے زخم کھائے ہوئے کربلا کی گرم ریتی پر لیٹا ہوا تھا, اور دنیا کا سب سے نجس انسان گناہگار حرکت کر رہا تھا. کمبھ خنجر سے زہرا کے پلان کو ذبح کر رہا ہے. مجھے نہیں معلوم میرے مولوں نے کیسے گوارا کیا. شہادت تو معراج ہے امامت کی, شہادت تو معراج ہے ولایت کی, مگر نجس انسان کی قربت کو گوارا کرنا یہ بھی جہاں ہے.
Thank you. قیامت خواب میں کیا دیکھا بابا آئے کیا کہتی ہے بابا بابا آپ کہاں تھے ظالموں نے مجھے تازیان مار ہے ارے بابا آپ شام قریبوں میں کہاں تھے ظالموں نے پھپھی اماں کے سر سے چادر زینب کے سر سے چادر بچھی مگر اس وقت تو بڑی قیامت آئی سب سکینوں کی آنکھیں کھلی کیا دیکھا بابا نہیں ہے رنگ کہتی پھوپھی اما ابھی تو بابا آئے تھے پھر کہاں چلے گئے بدلداروں بیویوں نے ماتم شروع کیا نوح شروع کیا با حسینا با حسینا آوازیں یزید کے محل تک بھی پہنچی منوہر گھبرا گیا یہ کیسی آوازیں ہیں کہاں سکینہ بابا کو رو رہی ہے کہاں جلدی کرو سر حسین کو زندان لے چلو ایسے یا تو مجھے معاف کرو بڑی سخت روایت ہے مگر کیا کروں حکم ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں مگر عزیزو دعا کرو خدا نہ کرے کوئی چار برس کی بچی بابا چرکتے ہوئے سر کو دیکھے سر حسین زندان میں کشت میں سر ہے اوپر چادر ہے سکینہ بھی نہیں سمجھی مگر جب چادر ہٹائی گئی کیا دیکھا بابا کٹا ہوا سر ہے لوگ کہتے ہیں بابا بابا کاش آپ کو اس طرح دیکھنے سے پہلے سکینہ مر جاتی ہاں جی تو سکینہ نے سر حسین تو لیا گود میں لے کے گالوں پہ گال رکھ دیے روتی رہی بابا بابا کہتی رہی وہ وقت آیا جب سکینہ خاموش ہو گئی بیویوں نے رونے کا سید سجاد آگے بڑھ کے دیکھو سکینہ کیوں خاموش ہو گئی سید سجاد نے شانہ ہلایا مگر آواز نہیں آئی سید سجاد کہتے ہوئے اے بیویوں سب مل کے کہو
عملی کے